الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخفوف على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى أوله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. هم جس آیت کے ذیل میں، دو آیتوں کے ذیل میں ہم بات کر رہے تھے، اور وہ دونوں آیتیں سورہ وصف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 8 اور 9، اور ان میں خدا کے ارادے انسانیت کے بارے میں، اللہ کے حتمی یعنی فائنل انٹینٹ اور ارادے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسانوں میں سے کفار اور مشرکین کی نیت اور ارادے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے چاہے کافروں کو کتنی کراہیت کیوں نہ ہو. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا و دین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان عالم و انسانیت پر غالب کر دے. ولو کرے حل مشرکون، ہم نے 4 تقاریر میں آپ کے سامنے اس موضوع کے ذیل میں کہ دین اسلام جو کہ دین حق ہے اور جس کی ڈیسٹینی یہ ہے کہ اسے دنیا کے ہر دین پر غالب آنا ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے نور تمام اندھیروں اور تاریکیوں کو دفع کر دیتا ہے، ان کو، ان کی جگہ کو، ان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے دین حق جو اللہ نے پیغمبر خاتم کے وسیلے سے انسانیت کو فرمایا، لیکن زیادہ تر انسانیت وہ ہے کہ جو دین حق کے مقابلے میں اور نور خدا کے مقابلے میں یا کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے، اور وہ مسلسل اس فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کی کوشش یوں جاری رہتی ہے کہ اللہ کا دین پس منظر میں چلا جائے، اللہ کا دین مغلوب ہو جائے، اللہ کا دین انسانوں میں مقبول نہ ہونے پائے اور نور خدا کبھی بھی انسانیت میں موجود ظلمتوں اور تاریکیوں کو ختم نہ کر پائے۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے کافی زور دیا کہ دین حق کیا ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ ہمارے لیے جو بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے جس کو قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ انسانیت کی جو جنرل روش اور سیرت و سنت ہے وہ یہ کہ انسانیت مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، احزاب میں بٹی ہوئی ہے، الگ الگ حزب ہیں، جماعتیں ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر حزب نے، ہر ٹکڑے نے، ہر گروہ نے اپنے لیے ایک دین، ایک زندگی۔ دین سے اگر آپ ایک جنرل میننگ اس کے لیں تو دین کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور رستہ۔ تو کل حزب بما لدیہم فرحون کہ ہر حزب کے پاس، ہر ٹکڑے کے پاس، ہر گروپ کے پاس کچھ نہ کچھ ان کا خود ساختہ دین ہے اور وہ اس پر خوش ہیں، اس پر وہ مطمئن ہیں، انسانیت اس طریقے پر چل رہی ہے۔ تو یہ جو رول ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا ہے اور باقی سب دوسرے لوگ اس کے ضمن اور ذیل میں آتے ہیں، بلکہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ یہی ہیں کہ جنہوں نے دین کو بنایا، اگرچہ کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت کا فالوور کہتے اور سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم خود اپنی اسکروٹنی کریں، اپنا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن اور اہل بیت میں سے ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ اور اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو وہ دین جو ہے وہ اس دین کے اندر قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے نہیں، فہم و فراست اور معرفت کے ہم حامل ہیں۔ تو ظاہر ہے اس پہ زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنی حالت کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ تو اس لیے ہم نے آپ کے سامنے جس بات پر بہت زیادہ زور دیا وہ یہ کہ دین حق کو پہچانیے پہلے، کہ کہیں ہم بھی اسی عالم میں تو نہیں ہیں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو دین سمجھ کے خوش ہے، دین حق سمجھ، بلکہ دین حق وہ ہے کہ جو خدا نے بتایا، ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، کہ جو اللہ نے اپنے رسول، رسول بزرگوار کے ذریعے سے ہم کو عنایت کیا، اور اس کا جو مین سورس ہے وہ میری اور آپ کی چاہت اور خواہشات نہیں ہیں، اس کا مین سورس کتاب خدا ہے، کلام الہی، اور کلام الہی کے ساتھ اور بعد اللہ کے نمائندوں اور اللہ کی حجتوں کیا کردہ تفسیر اور تشریحات ہیں، جو قرآن کی ہی تفسیر و تشریح ہے، کہ کلام امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک، بلکہ امام زمان علیہ السلام کے بھی جو کلمات ہمارے پاس موجود ہیں وہ اسی کلام الہی کی تفسیر و تشریح ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے اس میں، کوئی اضافی بات تھوڑی ہے کہ الگ سے کوئی بات کی گئی ہو۔ تو ہماری یہ سب سے اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ دین حق کو درک کریں، دین حق کی معرفت حاصل کریں، دین حق پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ جس کے لیے میں پھر ایک جملے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں نے آپ کو کیا ریفرنسز دیے تھے، بہترین ریفرنس ہے سورہ آل عمران 100-104، کہ جن پانچ آیتوں میں آپ کاملاً دین حق کو سمجھ سکتے ہیں، جس کی ہم نے کافی آپ کے سامنے تفصیل و تشریح بیان کی، اور اس کے تمام پوسچولیٹس بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے کہ جو دین حق ہے اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے کیا کیا لوازمات ہیں، اور جو اہم ترین نقطہ جس پر ہمارا زور تھا وہ تھا امر بالمعروف و نہی از منکر بعد از اعتصام باللہ، تقوی الہی، اعتصام بحبل اللہ۔ یہ تمام کے تمام کام تو ہمارے اپنے یوں سمجھ لیں کہ بلڈ اپ کے لیے ہیں، لیکن جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو معاشرے میں جا کر جو ہمارا عمل ہونا چاہیے وہ امر بمعروف و نہی از منکر پہ مبنی ہونا چاہیے. اور امر بالمعروف و نہی از منکر کا مطلب تبلیغات نہیں ہے, بلکہ ہر اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, گفتگو کرنا ہے, عمل کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے سوسائٹی میں کہ جس سے دین خدا نافذ ہو اور منکرات جن سے خدا نے منع کیا ہے, روکا ہے, وہ مٹیں اور محو ہوں. ہمارے ان تمام اعمال و افعال و کردار و اخلاق اور بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈز کا نام حقیقتاً امر بمعروف و نہی از منکر ہے. اور یہ غلط فہمی سے ہمیں بہت جلدی باہر آ جانا چاہیے کہ اگر میں نے بٹھا کے 10 آدمیوں کو درس دے دیا یا 200 آدمیوں کے درمیان مجلس پڑھ دی تو میں نے امر بالمعروف و نہی از منکر کا فریضہ انجام دے دیا. ہرگز ایسا نہیں, ہرگز ایسا نہیں. جب تک کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ معاشرے میں اچھائی کو نافذ کرنے اور برائی کو مٹانے کا سبب اور وسیلہ نہ بنے, اس وقت تک امر بالمعروف و نہی از منکر نہیں ادا ہوتا ہے. اس بات کو ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنا ہے. اور پھر میں نے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم کربلا کے بعد والے زمانے میں آتے ہیں تو ہمیں جو بات سب سے موسٹ اسٹرائکنگ جو ایسپیکٹ ہم کو نظر آتا ہے اسلامی معاشرے کا, وہ یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کے پاس دین کا ظاہر ہے, دین کا خول ہے, چھلکا ہے, مغز اور گودا نہیں ہے. کہ میں نے آپ کے سامنے کئی مثالیں عرض کی کہ جس میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ لوگ ظاہری عبادات پر زور دیتے تھے, ظاہری عبادات کی اہمیت کے قائل تھے, لیکن جو دین کی معنویت ہے یعنی تعلق بخدا, محبت خدا, اللہ کی بارگاہ میں سچائی, دیانتداری, خلوص, پاکیزگی قلب, ان تمام چیزوں کی طرف سے توجہات ہٹ چکی تھی. یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جو اسلامی معاشرے کی اقدار کا حصہ نہیں بن پا رہی تھی, جس کی طرف امام سجاد علیہ السلام نے بار بار, جو آپ کی پوری حیات طیبہ ہے, آپ کی دعائیں ہیں, ان کی طرف آپ نے بار بار متوجہ کرایا. اور اسی حوالے سے ایک چیز جس کا میں نے کافی پہلے 5 سال پہلے ایک مجلس میں ذکر کیا تھا, جلدی سے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں کیونکہ یہ تو تھوڑی سی وہ یاد دہانی تھی دوستوں کے لیے کہ تاکہ آپ پچھلی گفتگو سے جو ہماری ہے اس کے نچوڑ سے کنیکٹ ہو جائیں. کہ امام سجاد علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے کہ آپ نے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے بہت سارے حج, more than 20 تقریباً ہر امام علیہ السلام کی سیرت میں آتے ہیں, کہ حج پا پیادہ کیے تھے, یعنی قافلوں کے ساتھ پیدل روانہ ہوتے تھے اور کافی عرصہ گزارنے کے بعد مکے پہنچتے تھے, جیسے مدینے سے, مدینے میں ہی ظاہر رہائش تھی. تو ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام ایک ایسے ڈھونڈ کر حج میں ایسے قافلے کے پاس پہنچے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو نہیں پہچانتے, آپ سے شناسائی نہیں رکھتے کہ یہ کون ہے, ان کا یعنی حسب نسب کیا ہے, کس کے فرزند ہیں. اور ان سے جا کے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ حج کے سفر پہ روانہ ہوں. انہوں نے کہا بسم اللہ. تو آپ نے کہا لیکن میری ایک شرط بھی ہے. اور انہوں نے پوچھا وہ کیا شرط ہے, تو آپ نے فرمایا, امام علیہ السلام نے, وہ یہ کہ آپ مجھے اپنی خدمت, یعنی جو بھی حجاج ساتھ میں سفر کر رہے ہیں ان کی خدمت کرنے سے روکیں گے نہیں, یعنی میں ان کے لیے کھانا پکاؤں گا, میں ان کے لیے مختلف انتظامات کروں گا, میں ان کی خدمت کروں گا, اس سے آپ مجھے روکیں گے نہیں. تو ان کو کیا اس بارے میں اعتراض تھا, انہوں نے کہا بسم اللہ چلیے. تھوڑا عرصہ طے کرنے کے بعد ایک ایسا شخص ایک ایسے قافلے سے ملاقات ہوئی کہ جس میں کچھ لوگ امام زین العابدین علیہ السلام کو پہچانتے تھے, شناسا تھے. और जब उन्होंने आपको एक बिल्कुल सादा इंसान की तरह हाजियों की खिदमत करते हुए देखा, तो वो फौरन दौड़ कर पहुंचे उस काफिले के जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद थे और कहा कि तुम्हें पता है कि कौन है जिनसे तुम खिदमत करा रहे हो इस तरीके? ने कहा मुझे तो नहीं पता, ये एक ऐसे ऐसे साहब थे, इन्होंने आके ये दरख्वास्त की, हमने कबूल कर ली। तो उन्होंने कहा कि ये अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब है, ये फर्जंद रसूल है, खानदान रसूल, नवासा रसूल के फर्जंद। तो वो लोग बड़े शर्मिंदा हुए कि हम शर्मिंदा हैं कि आपने इस तरीके से हमारे साथ रवैया रखा। तो आपने फरमाया कि मैंने इसी लिए तुमसे अपना तारुफ नहीं कराया था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपना तारुफ करा देता तो तुम मुझे इस खिदमत का मौका नहीं देते। ये भी अकदार इलाही है कि जिस तरीके से कि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में हम हज पे जाते हैं, ज़ियारतों पे जाते हैं, अपनी जिंदगियों में जाते हैं, मस्जिदों इमाम बारगाहों में जाते हैं, हम एक हुसूल सवाब के लिए बहुत सारे तबर्रुक बांट रहे होते हैं, पेट भरों को खिला देते हैं। हम जब हज और ज़ियारत के सफर पे जाते हैं, हमारे साथ काफिलों में बेचारे ज़ईफ और बूढ़े और बीमार लोग होते हैं, उन सबको छोड़ा और हम अपने सवाब का पूरा टोकरा जखीरा जमा करने पहुंच गए कि हमें इतनी नमाजें पढ़ना है, हर कदम पर इतने 100,000 सवाब इकट्ठे करने। ये भी अकदार इस्लामी और इलाही का एक हिस्सा है। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो इस्लामी माशरा भूल चुका था, ये वो तमाम चीजें हैं जो फरामोश हो गई थी। जैसे आज भी हमारी नजरों में चीजों की और हमारे उस आखिरत के सवाब की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, इंसानों की अहमियत नहीं है, इंसानों की अहमियत नहीं है कि हम इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करते कि हम इमाम हुसैन के नाम पर जब इतना तबर्रुक कर रहे हैं तो हमारे पास हमारे सामने कितने कोई भूखे तो नहीं है, मोमिनीन में कुछ ऐसे लोग तो नहीं है कि जो जिनको खाना नहीं मिल रहा, कि अगर हम इमाम हुसैन के नाम पर इतना खाना जमा कर रहे हैं तो उन तक पहुंचाएं, ये फिक्र तो कर सकते हैं ना। ये इसी तरीके से इंसानियत को अहमियत दें, इंसान को अहमियत दें, मोमिनीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो ये अकदार इलाही। और जब आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हमको तवज्जो दिलाई, और मैं आज इंशाल्लाह इस पर ही एम्फेसिस करूंगा जा बजा, कि हमें इस बात को देखना है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम का जोर किस बात पे था। और आज की गुफ्तगू में मैं ज्यादातर जब भी लफ्ज आइम्मा और मासूमीन इस्तेमाल करूं तो आप जहन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद के आइम्मा को ही मद्देनजर रखें कि मैं उनके हवाले से ही बात कर रहा हूं। तो हमने आपको दीन हक के हवाले से काफी चीजें उस पर उजागर की, बताई दीन हक यानी इलाही अकदार, दीन हक के पांच जो रुकन अरकान हैं, जो शुरू होता है कि कुफार को अपनी हदों से दूर रख, सरहदों से दूर रखो, एहतिसाम बिल्लाह, तकवा, वअतसिमु बिहब्लिल्लाह और अमर बिलमारूफ व नहीं अज़मुन कर, पांच पांच अरकान दीन हक के। तो उसमें थोड़ा सा हम आपको नूर के हवाले से भी आज याद दहानी करा दें कि पहली आयत जो हम पढ़ रहे थे, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलव करिहल काफिरून, कि अल्लाह हर हाल में अपने नूर को तमाम करने वाला है चाहे काफिरों को कितनी ही कराहियत क्यों ना हो। इस नूर के हवाले से कुरान करीम में बाकायदा आपको पता है आयत नूर मौजूद है, और ये एक ऐसी आयत है कि जो इंतहाई पुर असरार है, यानी जिसके अंदर बे इंतहा मारिफ हैं, जिसके अंदर बे इंतहा असरार पोशीदा हैं। मैं उस आयत पे तो गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि जाहिर है वो बिल्कुल बात मौजू से हट जाएगी, لیکن نور کے حوالے سے اس کے بعد کی جو دو آیتیں ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ میسج ہے جو ہم اپنے لیے اور اپنے موضوع کے حوالے سے جس سے استفادہ کر سکتے ہیں. کہ آیہ نور کون سی ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے, اللہ نور السماوات والارض. اس آیت کے تمام ہونے کے بعد آیت نمبر 36 میں ارشاد ہو رہا ہے, فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع. یہ نور کہاں پر ہے؟ یہ نور اس دنیا میں ہے یا نہیں؟ ہم اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ تیرا نور جس کی مثل تو بیان کر رہا ہے کہ وہ مشکات ہے اور مصباح ہے اور زجاجہ ہے, یہ نور اس دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے؟ خدا بتا رہے خود کہاں ہے, فی بیوتن, کچھ گھروں میں ہے. وہ گھر کون سے ہیں؟ اذن اللہ ان ترفع, جن کے لیے اللہ نے اذن دے دیا ہے, اجازت دے دی ہے, پرمیشن جاری کر دی ہے, ان ترفع, کہ ان کو رفعت اور بلندی دی جائے. جن کے بارے میں جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ گھر جہاں پر دنیا کے وہ گھر جہاں پر تلاوت قرآن ہوتی ہے, اہل آسمان کو وہ گھر زمین میں اسی طریقے سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان میں تارے. تو لیکن بہرحال یہ جن گھروں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر نور خدا ہے, وہ ان کے لیے اللہ کی پرمیشن جاری ہو چکی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے, وہ بلند ہو جائیں, وہ باقی عامیانہ سطح پہ نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے 37 وہ اس کو اور زیادہ اسپیسیفک کر دیتی ہے. گھر ہیں اور رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اور ان گھروں میں کچھ مرد ہیں, کیونکہ گھر خالی کوئی اینٹ پتھر لکڑی کے چار دیواری کو گھر نہیں کہتے ہیں, بلکہ گھر حقیقتاً ایک ریزیڈنس ہے, اور ریزیڈنس جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مکین سے, رہنے والے سے پہچانی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی مقام ہو, جس طریقے سے کہ ایک آپ کسی بھی جگہ ایک کیوب بنا کے بالکل ایگزیکٹ سیم ڈائمینشن کا کہ جو کعبے کی ڈائمینشنز ہیں, آپ اس طریقے سے ایک عمارت بنا کے کھڑی کر دیں, کیا وہ بیت اللہ ہو جائے گی؟ نہیں. اس مخصوص ڈائمینشن والے ایک مکان کا نام بیت اللہ نہیں ہے, بلکہ بیت اللہ جو ہے وہ حقیقتاً اس نسبت کا نام ہے, اس اونرشپ کا نام ہے کہ جو اس مقام کو جسے اللہ کے محبوب ترین بندوں نے یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے حکم خدا سے تعمیر فرمایا اور خدا نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے. تو مکان کی قیمت اور اہمیت مکین سے ہوتی ہے. تو یہ جو مکان ہے, یہ جو بیوت ہیں کہ جن میں اللہ اذن دے رہا ہے کہ یہ بلند ہو جائیں, یہاں پر ان کے مکین ہیں رجال. ان کی کیا کوالٹی ہے؟ اور یہ ہمارے لیے بہت قیمتی نتیجہ ہے, رجالن. اب یہاں پر خدا آئیڈینٹیفائی اس طریقے سے نہیں کرا رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں, غیر پیغمبر ہیں, معصوم ہیں, معصوم نہیں ہیں, صرف علامتیں بتا رہے. تو آبویسلی ان تمام آیات کا بہترین مصداق, افضل ترین اور کامل ترین مصداق معصومین ہوتے ہیں, لیکن جب اس طریقے سے بات کی جاتی ہے تو یہ آیتیں معصوم پر رکتی نہیں. یہ خاص بات ہے کہ یہ آیتیں معصوم پر تمام نہیں ہو جاتی ہیں, بلکہ یہ ایک اوپن انویٹیشن ہے ہمارے لیے بھی کہ آپ بھی ایسے بنیے, آپ بھی اس چھتری میں, آپ بھی اس دائرے میں شامل ہوں. وہ مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ کون ہیں؟ ان گھروں کے رہنے والے کہ جن کے بارے میں خدا کا اذن ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے, وہ ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کے مقابلے میں اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پاتی. اور یہ ایک بڑا عجیب, بہت ہی عجیب نتیجہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے جن جو ان گھروں میں رہنے والے ہیں کہ جو گھر خدا کو محبوب ہیں اور خدا کی نظر میں بارفعت ہیں, وہ گوشہ نشین نہیں ہیں, وہ تارک الدنیا نہیں ہیں, وہ زندگی میں عمل سے منہ چرانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ خدا فرما رہے ہیں کہ لا تلہیہم تجارتم, یعنی وہ تجارت اور خرید و فروخت میں اس میں عمل رو بعمل رہتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, لیکن تجارت اور بیع ان کو ذکر خدا سے اب کے مقابلے میں اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پاتی, ان کے دل تجارتوں میں نہیں ہیں, ان کے قلوب اس خرید و فروخت اور معاملات میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں. یہ تو ہمارے لیے بھی ہے نا, یہ چیزوں پر, یہ خالی معصوم کے لیے تو نہیں, یہ نور ہے. یعنی آئے نور اس جگہ پر آ کر تمام ہو رہی ہے کہ نورانی افراد کون ہیں, نورانی گھر کون سے ہیں, یہ گھر ہیں کہ جہاں پر صبح اور شام ذکر خدا ہو, تسبیح خدا ہو. نورانی گھر کون سے ہیں جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں, جو جس کے مکین ایسے افراد ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, دل ہمیشہ یاد خدا میں, چاہے بدن ظاہر دنیا میں عمل میں مصروف ہوں. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اس آیت کو آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں. تو یہ نور ہے, یہ لوگ ہیں جو میرا ایک مین ایمفیسس ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ جب ہم نور کی بات کرتے ہیں, جب ہم خدا کے رستے میں جہاد کی بات کرتے ہیں, جب ہم حکومت الہی کی بات کرتے ہیں, جب ہم قتال فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں, تو جو سب سے بڑی غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فی سبیل اللہ اور فی اللہ والے اسپیکٹ کو مائنس کر دیتے ہیں اور خالی جہاد اور قتال اور حکومت باقی رہ جاتی ہے. اور اگر یہ والے معاملات ہوں, جیسا کہ ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ خاص طور سے ہمارے ساتھ, یعنی کہ ہم لوگ جو سب کانٹیننٹ والے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ کہ نہ ہم اس بات پہ دقت کرتے ہیں کہ دین حق کو سمجھ کر اس پر کما حقہو عمل کریں, نہ ہم اس بات پر دقت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم جہاد اور قتال اور حکومت کے حوالے سے آئیں تو ہمارا مین ایمفیسس جو ہے وہ فی اللہ اور فی سبیل اللہ اور الی اللہ. ورنہ تو امام علی علیہ السلام کا جو جملہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا, کتنی جگہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے کہ اے ابن عباس, یہ جو جوتی ہے جس پر نامعلوم کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں, ٹکڑے ٹکڑوں ٹکڑوں سے بنی ہے یہ, کہ تمہاری یہ حکومت اور تم پر حکومت کرنے سے میری نظر میں یہ جوتی زیادہ قیمتی ہے. اگر خالی حکومت کی کوئی قیمت ہوتی تو امام علی علیہ السلام یہ جملہ کیوں بولتے ہیں؟ خالی حکومت کی قیمت نہیں ہے, اس حکومت کی قیمت ہے کہ جسے آپ اقدار الہی کے نفاذ کے لیے قائم کرنے کی جدوجہد کریں, اس حکومت کی قیمت ہے. خالی جہاد نہیں, کہ جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سورہ توبہ کی 111 112 آیتیں پڑھ کے سنائی تھی کہ کسی نے امام سجاد علیہ السلام پہ ٹونٹ کیا کہ آپ یہ دعا اور عبادات اور ان سب میں لگے رہتے ہیں جبکہ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ویقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. کہاں یہ قتال؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آگے بھی تو پڑھو, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جہاد اور قتال اس بنا پر کھڑا ہوتا ہے. ابھی تو ہم توبہ کی منزل پہ نہیں ہیں, توبہ کی منزل پہ نہیں ہیں. یعنی پہلی جو اسٹیج ہے کہ خدا کی طرف پلٹو, خدا کی طرف لوٹو, گاڈ کانشس بنو, اپنی زندگی میں خدا اور خدائی اقدار کو شامل کرنے کی کوشش کرو. ابھی اس منزل پہ نہیں ہے. تم قتال فی سبیل اللہ کہاں سے کرو گے؟ تو وہ فقط قتال ہوگا, وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. اور جب فی سبیل اللہ نہیں ہوگا تو پھر خدا کی طرف سے اس کے لیے وہ مدد بھی نہیں آئے گی, خدا کی طرف سے اس کے لیے وہ سپورٹ بھی نہیں ہوگی. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کے ہی خاندان والوں نے قتال کیا, کیا نتیجہ ہے اس کا؟ کوئی نتیجہ برآمد ہوا؟ کئی لوگ امام علیہ السلام, پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کے پاس اس بات کی پیشکش لے کر آئے, ہم نے اتنی فوجیں اکٹھی کر لی, اتنے لوگ جمع کر لیے, اٹھیے قتال کیجیے. لیکن وہاں پر کیا تھا؟ وہ فقط دعوت قتال تھی فی سبیل اللہ کی. ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیا ہوتا ہے جو لوگ امام علیہ السلام کو آ کے اس قسم کے دعوت نامے پیش کر رہے تھے. تو یہ واقعہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایسی ہی ایک دعوت کا آپ کے امام کو خط آیا تھا, لیٹر آیا تھا, آپ نے بغیر کھولے خط کو اسے شمع کی لو پہ رکھ دیا اور لانے والے قاصد سے یہ کہا کہ یہ تمہاری خط کا جواب ہے, جس نے خط بھیجا ہے اس کو جا کے بول دینا. یہ ایسپیکٹ جب تک مسنگ رہے گا, یہ ایسپیکٹ جب تک ہماری زندگیوں سے مائنس رہے گا, اس کی طرف جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے, اس وقت تک وہ نتائج جو کہ دین حق سے حاصل ہونے والے ہیں ان تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. یہ ہمیں اچھے طریقے سے, یہ حقیقت ہمارے سامنے روشن رہنا چاہیے. اور اس میں صرف ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان تمام باتوں کو اتنا زیادہ امفسائز کرنے کا, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں یہ جو بھی گفتگو کر رہا ہوں کوئی شوقیہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, نہ کوئی فقط حصول ثواب کے لیے بات کر رہا ہوں, بلکہ یہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے, معاملات ہیں جن کی طرف اگر ہم نے توجہ نہیں کی, ہم لوگوں نے پرہیپس اپنے آپ کو کسی طریقے سے یہ یقین دلا لیا ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خدائی اور الہی انسان نہیں بناتے, قرآن اور معصوم کی اتباع اور پیروی اور تعلیمات کے ذریعے سے, تو کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے, بلکہ آخرت میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں, وہ ہمیں بچا کے نکال کے لے جائیں گے. اوکے, مجھے نہیں پتا, جتنی دین کی مجھے سمجھ ہے مجھے نہیں نظر آتی اس قسم کی چیزیں کہ جس سے یہ بات ری انفورس ہو. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ پروبیبلٹی ہے یا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو خدائی انسان بنائے بغیر آخرت میں کہیں پہنچ جائیں گے, یہ ممکن ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک بات جس میں کسی شک اور شبے کا امکان نہیں ہے کہ ہم اجتماعی سطح پر, سوشل لیول پر, سویلائزیشن کے مقام پر ہمیشہ ذلیل رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. کہ اگر ہم ان الہی اقدار کی طرف اور دین حق کو کما حق سمجھنے کی ایفرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اپنی زندگیوں میں اور امر بالمعروف کے حوالے سے معاشرے میں, تو دنیا میں کبھی عزت نصیب نہیں ہوگی. اور ہماری ذلت کے لیے بہت ادب کے ساتھ, اور اس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذلت کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہنے کے قابل نہیں رہے. یا ہمارے گھر ہمارے لیے رہنے کے قابل نہیں رہے، کہ ہم کہیں اور جا کے دوسرے سے. بہرحال تو یہ تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو اس معاملے کو، اس مسئلے کو حل کیے بغیر نہیں ہمارے لیے معاملات سالو ہو پائیں گے. ایک اور نقطہ جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ایک اشارہ کر کے اور پھر گفتگو کو ختم کر دوں، کہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے، اور آپ کے لیے ایک انتہائی کٹھن مرحلہ تھا بحیثیت امامت، ذمہ داری امامت، وہ یہ تھا کہ لوگ جن کے دین روح سے خالی ہو چکے ہیں ان میں روح کیسی دوبارہ پھونکی جائے. اور روح کیا ہے؟ تعلق بخدا. روح کیا ہے؟ محبت خدا. جیسے قرآن کریم میں آیت میں فرمایا سورہ بقرہ کی، الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں، سخت ہیں. تو یہ سارے کے ساری چیزیں تو ہمارے نصاب سے ہی باہر چلی گئیں. محبت، محبت کیا مطلب؟ اور اللہ کی محبت، وہ تو ویسے ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سارا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم طویل عرصے تک، ہمارا دین اس پٹری پر، ہمارے دین کی گاڑی اور ٹرین دوڑے چلی جا رہی ہے کہ جس میں جو ان مقامات سے گزرتی نہیں ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کی جو زندگی کی کوشش و کاوش تھی وہ یہ تھی. بعد میں آنے والے ائمہ نے اس بنیاد پر عمارت کھڑی کی ہے، اس بنیاد پر. اور پھر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بنیاد اگر قائم نہیں ہوگی تو آپ چاہے جتنے بھی اس پر بلاک لالا کے کھڑے کرتے رہیں، وہ ایک جھٹکے میں ہی وہ پوری عمارت نیچے آ جائے گی. بنیاد وہ ہے، یعنی حقیقتاً تو قرآن اور رسول پاک اور امام، لیکن میں اب بات کر رہا ہوں کہ بعد از کربلا، کہ جب امت مسلمہ اس سبق اصلی کو فراموش کر چکی، تو ہمارے چوتھے امام نے کس طریقے سے اس کو ریوائیو کیا، اس کو ریوائٹلائز کیا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس میں روح پھونکی، اس میں توانائی داخل کی. اور وہ توانائی کیا ہے؟ کہ یہ راتوں کی مناجات اپنے رب سے، اپنے رب کی بارگاہ میں، کہ کبھی آپ فرماتے ہیں کہ اے وہ کہ دنیا کے تمام اہل اقتدار کے دروازے بند ہو چکے، لیکن فقط تیرا وہ دروازہ ہے کہ جو کبھی بھی سائل کے لیے اور مانگنے والے کے لیے بند نہیں ہوتا. اے وہ کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. یہ امام سجاد علیہ السلام کی حقیقی تعلیم و توجہ بنیاد ہے. باقی ائمہ علیہ السلام، یہاں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک غلط فہمی کا، جو ہمارے ماشاءاللہ صاحبان نظر ہیں تو ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، اس بات کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے افراد اور خاص طور سے جو نوجوان ہیں ان کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ پانچویں اور چھٹے امام نے بنو امیہ اور بنو عباس کی چپقلش کا فائدہ اٹھا کر علوم دینی اور اسلامی کی بھرپور ترویج کی، درست. لیکن ہم یہ اس کا کریڈٹ صرف اتنا دیتے ہیں کہ اس علوم کی ترویج کے نتیجے میں فقہ جعفری وجود میں آ گئی. اور فقہ جعفری کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظاہری احکامات دین، نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، اور حج کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ و خمس کے معاملات کیسے ہیں، یا تھوڑے بہت معاملات جو ہم توزیع المسائل میں پڑھتے ہیں، یا فقہ اور اصول کے حوالے سے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ حقیقتاً بہت زیادہ انڈر مائن کرنا ہے، اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے ائمہ علیہ السلام کی اس عظیم و شان کوشش اور کاوش کو. جو آپ نے فرمائی. تو میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایک مختصراً آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پانچویں امام سے شروع ہو کر اور کم از کم نویں امام تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے, اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ اسلام کے علمی, اخلاقی اور سب سے زیادہ آگے بڑھ کر حکیمانہ پہلو کو اجاگر کرنا اور روشن کرنا. علم, اخلاق, عقل اور حکمت, اگر ہم پانچویں امام سے لے کر نویں امام تک, امام تقی جواد علیہ السلام تک جائزہ لیتے ہیں, تو خالی احکام فقہ و رسول نہیں بیان ہو رہے تھے, یہ اپنی جگہ پر ہے کیونکہ لوگوں کو سب سے پہلے اسی کی ضرورت پڑتی ہے کہ زندگی کو کیسے اسلامی طریقے سے گزارا جائے, اسلامی شریعت ہم کو زندگی گزارنے کے لیے کیا ادب اور تہذیب دیتی ہے. درست, لیکن دین یہاں پر ختم تھوڑی ہو جاتا ہے, یہ تو بیسس ہے. جیسے کہ آپ اگر بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا چمچہ ایسے پکڑو, کھانا ایسے کھاؤ, ٹیبل پر ایسے بیٹھو, تو کیا اس کی زندگی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے؟ تو جو بھی فقہ ہے, یہ آداب دین ہے, یہ تہذیب دین ہے, اور دینی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے, بگن ہوتی ہے. اگر یہاں پر ہی لا کے کوئی اس کو ختم کر دے کہ جی دین یہی سے شروع ہو کے یہاں پر ہی ختم ہو جاتا ہے, بس یہ جو ظاہری معاملات اور احکامات کی بات آئی, بس یہ آپ نے عمل کر لیا یا آپ نے کر لیا, دین فنش. تو اب میں اس کو کیا کہوں کہ یہ جو معصومین, یعنی آپ چاہے نہج البلاغہ سے اٹھا لیں اور گیارہویں امام تک کے آثار کو دیکھ لیں, کیا ہے؟ تو چار لفظوں میں, چار ٹرمز میں, چار ڈومینز میں, علم, اخلاق, عقل اور حکمت, یہ عمارت ہے اس بنیاد پر جو امام سجاد علیہ السلام نے تعلیم فرمائی, یہ عمارت ہے جو باقی ائمہ نے کھڑی کی. اور اگر ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے کربلا کے بعد جب بنو امیہ اور ان کے ہواخواہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم نے اسلام کا کام تمام کر دیا, اب مسلمان فقط چھلکے کی حد تک مسلمان رہیں گے, اور اگر مسلمان فقط ظاہری حد تک مسلمان رہے تو ان کو موڑنا, ان کو مغلوب کرنا, ان کو دھوکہ دینا, ان کو کسی فریب میں ڈالنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جیسا کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں, با بصیرت انسان وہ ہوتا ہے جو شیطنت کے دھوکوں کو پہچانتا بھی ہے اور اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے. صرف ظواہر کی حد تک رہنے والا مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ پوری زندگی ایکسپلوائٹ ہی ہوتا رہے گا, وہ پوری زندگی دھوکے پر دھوکے کھاتا رہے گا, چاہے جتنی شکایتیں کرے. کبھی کہے گا کہ مجھے اہل سیاست نے دھوکہ دے دیا, کبھی کہے گا مجھے اہل ممبر نے دھوکہ دے دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ تم نے خود جاہل اور بے بصیرت رہنے کو قبول کیا, تو گویا تم پیدا ہی دھوکہ کھانے کے لیے ہو. کوئی چیز تمہیں دھوکہ کھانے سے بچا نہیں سکتی. یہ ائمہ علیہ السلام کا کام ہے. جس نے کربلا کے بعد زندہ کیا ہے, زندگی دی ہے, توانائی دی ہے دین کو, اور اگر ہم ایز فالوورز آف ائمہ معصومین علیہ السلام اس پہلو کو نہیں سمجھتے, اس کو اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کرتے, اس کمپلیکس آف ریالٹی کے اندر اپنا گھر نہیں بنانے کی کوشش کرتے, تو پھر امید نہ رکھیں, پھر اس بات کی امید نہ رکھیں کہ ہماری انفرادی زندگیاں, ہماری ذات, ہمارے فرد, اور علل خصوص جیسا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے اجتماعی معاملات کسی بھی صحیح جگہ پہ پہنچ پائیں. یہ طے شدہ بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ہم حقیقت دین کو ترک کرتے ہیں تو اجتماعی اعتبار سے ہر دن ذلت و رسوائی کو بڑھانے والا ثابت ہوگا، نہ کہ کم کرنے والا. تو آئمہ علیہ السلام کا جو بعد از امام سجاد علیہ السلام جو آپ نے بنیادی طور پر باتیں بتائیں، کیا بتائی؟ کہ علم وہ ہونا چاہیے جو ہمگیر ہو، یعنی علم ہونا چاہیے متعلق بزندگی، نہ کہ فقط چند باتیں. زندگی سے اپنے علم کو کیسے ڈیولپ کرو کہ تمہارا علم زندگی کی حقیقت تم کو سمجھائے. اب میں بنیادی طور پر سمجھ لیں بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں. اور دوسری ایک بات یہ بھی کہ اس گفتگو کے بعد مجھے بہت اچھا لگے گا کہ انشاءاللہ اگر کچھ سوالات آپ لوگ ترتیب دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مجالس کا جو فورم ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے ٹائم کے حوالے سے بھی، اور موضوع کو ایک لحاظ سے گہرائی میں جانے کے عنوان سے بھی، کہ موضوع کو بہت زیادہ گہرائی میں نہیں لے جایا جا سکتا. تو یقیناً سوالات آئیں گے، یقیناً سوالات ذہن میں پیدا ہوں گے، اعتراضات بھی آ سکتے ہیں، میں ان سب کو سننے اور جواب دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں. تو اس میں نہ ہچکچائیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی شبہات پیدا ہو رہے ہیں یا سوالات آ رہے ہیں. تو پہلی بات جو ہمیں پانچویں چھٹے امام نے سمجھائی، علم ہماگیر ہونا چاہیے. جیسے پانچویں امام نے جو مدرسہ قائم کیا، چھٹے امام نے اس کو اور زیادہ ترقی دی. اس مدرسے میں خالی یہ فقہی مسائل پہ بات نہیں ہوتی تھی، اسلام میں فقہ کا مطلب خالی نماز روزے کے مسائل نہیں ہیں، اسلام میں فقہ کا مطلب ہے حقیقت کی گہرائی میں جانا، یہ فقہ ہے اسلام کی نظر میں. تو اگر فقہ جعفری ہے تو ان معنی میں ہے فقہ جعفری. علم وہ جو زندگی سے متعلق ہو، ہماگیر ہو، آل پرویسو ہو، آل انکلوسیو ہو، وہ علم و معرفت ہو جو آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو. اس کے بعد آئمہ علیہ السلام کا یہ عجیب اصرار ہے، اصرار کا مطلب کیا، امفیسس ہے، کہ انسان کی آخرت کے درجات کا دار و مدار اس کی عقل کے معیار کے مطابق. اب یہ بلٹ پوائنٹ نمبر ٹو جو پانچویں اور چھٹے امام کی تعلیمات میں بڑا پروناؤنسڈ ہے، یعنی بڑا واضح طور سے نظر آتا ہے کہ آخرت کے درجات کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو یا کتنی مجلسیں کرتے ہو یا کتنے حج کرتے ہو. عقل کا کیا معیار ہے؟ ہر نماز جو ہے وہ کس کے ساتھ کمبائن ہوگی؟ تمہاری عقل کے معیار کے ساتھ. تمہارے ہر سلسلہ اعضاء کس بات کے ساتھ کمبائن ہوگا؟ تمہاری معرفت اور تمہاری عقل کے ساتھ. اصول کافی میں آپ دیکھیں، جیسا میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، اس میں آپ روایتیں دیکھیں. ایک روایت ہے جو ابھی پچھلے دنوں میں نے کئی دفعہ پڑھی، جلدی سے آپ کو بھی سنا دوں، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، بڑا سرسبز و شاداب ہرا بھرا مقام تھا، وہاں پر دیکھا کہ ایک عبادت گزار ہے، ایک عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، خدا سے مناجات کر رہا ہے. تو وہ فرشتہ اس کی عبادت کے انٹینسٹی کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اس بندے کا ثواب دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ثواب کی کیا حد ہے. خدا نے جب اس کے ثواب سے، اجر سے مطلع کیا، انفارم کیا فرشتے کو، تو اس نے دیکھا بہت تھوڑا سا ہے. وہ حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ اتنی عبادت اور اس کے مقابلے میں ثواب اتنا کم. خدا سے جب اس نے پوچھا، استفسار کیا، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ تم خود تھوڑا عرصہ اس کے ساتھ گزارو، اس عابد کے ساتھ گزارو. وہ انسانی شکل میں آیا، اس کے سب برابر بیٹھ گیا، خود بھی کچھ عبادات میں مشغول ہونے لگا. پھر ایک دن اس فرشتے نے کہا عبادت گزار سے کہ یہ بڑا بہترین اور پرفضا مقام ہے، یہاں پر عبادت کے لیے، خدا کی طرف توجہ کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے. تو وہ عابد کہنے لگا کہ ہاں یہ جگہ تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں خرابی ہے. اب وہ حیران ہوا, کہنے لگا کیا خرابی ہے اس جگہ میں؟ تو کہنے لگا کہ خرابی یہ ہے کہ اگر میرے رب کے پاس کوئی گدھا ہوتا تو وہ یہاں پر آتا اور یہ اتنی ساری جو گھاس برباد ہو رہی ہے اور سبزہ جو ضائع جا رہا ہے اس کو کھاتا اور یہ یوٹیلائز ہو جاتی یہ گھاس. تو فرشتے نے حیران ہو کے پوچھا کیا تمہارے رب کے پاس کوئی گدھا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں, اگر ہوتا تو یقیناً وہ یہ سب کچھ استعمال میں آتا. تب اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ثواب اور عبادت کے تناسب میں یہ ڈس پروپورشنلٹی کیوں ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, بہت زیادہ اہم نقطہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں کہ کسی نے آگے کہا فلاں کی عبادت اتنی کثرت سے ہے, اتنی نمازیں, اتنے روزے. امام علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں جواب دیا. پوچھا کیف عقلہ, عقل کے کیا معیار ہے, عقل کی کیا کیفیت؟ اور آپ نے فرمایا آخرت کے درجات عقل کے معیار کے مطابق ہیں. عقل کا معیار کیا ہے؟ یعنی جتنی اللہ کی اور حقیقتوں کی معرفت ہے, جتنی حکمت ہے, جتنا خدا کے نظام کو, خدا کی صفات کو جتنا زیادہ جانتا ہے اور ان سے جتنا زیادہ کنیکٹڈ اور اٹیچڈ ہے, یہ معیار عقل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پانچویں اور چھٹے امام کے مین ایمفسس یہاں پر آتا ہے, علم, عقل, اخلاق اور حکمت. اور میں جو بات ہے وہ یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں ساتویں امام کی ایک روایت پر, ایک حدیث پر. ایک حدیث پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بھی سلسلہ ہمارا تھا, ظاہر ہے کہ گفتگو کافی تشنا ہی رہی ہے اور اتنی ساری باتیں اس ذیل میں ہوتی ہیں کہ یعنی بہت مشکل ہو جاتی ہے چیزوں کو سمیٹنے میں, کہ بات ایک معنی خیز بھی ہو, ایک معقول اور جامع پیغام بھی پہنچ پائے اور حتی الامکان تشنگی کا احساس بھی کم سے کم ہو. عقل کے کامل ہونے کے حوالے سے میں ایک روایت امام کاظم علیہ السلام کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو تمام کر لیں انشاءاللہ. کہ جب ہم نے اس بات کو سمجھا اور ائمہ علیہ السلام نے سمجھایا کہ عقل کا کمال, عقل کے اوپر میں بہت آپ لوگوں سے تفصیل سے بات کر چکا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ عقل کو اور علم کو اسی تناظر میں دیکھیں گے, نہ کہ ایک عامی فہم کے حوالے سے. کہ عقل جب کمال تک پہنچتی ہے, عقل جب معیاری ہوتی ہے, تو اس میں کیا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے؟ کہ وہ شے کی حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا, یعنی عقل کی نظر وہ ہوتی ہے کہ جب کسی شے پر پڑے تو اس کی حقیقت کو جان لے, اس کے اندر پینیٹریٹ کر جائے, نہ کہ فقط اس کے سطح سے, اس کی سرفیس سے, اس کے آؤٹر سائڈ سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آ جائے. یہ عقل کا کمال ہے, یہ عقل کا معیار ہے کہ جس کی طرف ائمہ علیہ السلام ہم کو متوجہ کرا رہے. اچھا, اب وہ جو نفع دینے والی عقل ہے, وہ عقل جو انسان کی زندگی کو منافع بخش بناتی ہے, پروفیٹیبل کرتی ہے, اس عقل کو کیا معیار ہے, اس عقل کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, وہ عقل کیا ہے؟ اس کے لیے میں چند جملے ساتویں امام, ایک کتاب ہے انوار البہیہ, اس میں امام کاظم علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان جميع ما طلعت علیہ الشمس, کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے, چاہے وہ زمین کے مشرق میں ہوں, مغرب میں ہوں, سمندروں میں ہوں, خشکی میں ہو، میدان میں ہو یا پہاڑ میں ہو، یہ چھ ورڈز آپ نے یوز کیے ہیں کہ ان تمام جگہوں پر جس چیز پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، عند ولی من اولیاء اللہ واہل المعرفۃ بحق اللہ، اس کے اولیاء خدا میں سے کوئی بھی ولی ہو اور وہ انسان جو اللہ کے حق کی معرفت رکھتا ہو. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ آئمہ علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے دین، وہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے، کن بنیادوں پر کربلا کے بعد دین میں دوبارہ توانائی آئی ہے. جس جس چیز پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، ولی یہ خدا کے، اولیاء خدا میں سے کوئی بھی ولی ہو اور وہ شخص جو معرفت رکھتا ہے اللہ کے حق کی، کفی الظلال، فقط ایک پھیلا ہوا سایہ ہے. اٹ از نتھنگ بٹ این ایکسٹینڈڈ شیڈو، ایک سایہ ہے، ایک پھیلے ہوئے جو کچھ بھی ہم دنیا میں تھوڑی سی چیز، جیسے مثال کے طور پر کہ اگر مجھے $1 million مل جائے یا 3 اچھے گھر مل جائیں، میں اپنے آپ کو بے انتہا امیر انسان سمجھنا شروع ہو جاؤں. امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اس پوری دنیا میں جہاں جہاں جس جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے، جو ولی ہے اولیاء الہی میں سے اور جو حق خدا کی معرفت رکھتا ہے، اس کے نزدیک عندہ، یعنی اس کے نزدیک صرف ایک پھیلا ہوا سایہ ہے کہ جو تھوڑی دیر بعد سمٹ جائے گا. جس طریقے سے سایہ پھیلتا ہے، سمٹ جاتا ہے، یہی حال اس کا ہے. اس کی قیمت اس کے آگے کچھ بھی نہیں. پھر امام علیہ السلام، امام حسین کے، یعنی امام علیہ السلام پھر امام حسین کے اس جملے کو کوٹ کرنے کے بعد امام علی کا ایک جملہ دہراتے ہیں، الا حر یدعو ہاذہ اللماظۃ لاہلہا، کیا کوئی حر ہے؟ اب حر کی یہ حقیقی تعریف ہے، یہ حقیقتاً حر کس کو کہتے ہیں، کہ کیا کوئی حر ہے جو منہ میں باقی رہنے والی غذا کو لماظا، یعنی جب آپ غذا کا لقمہ لیتے ہیں، لقمہ حلق سے اتارنے کے بعد آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان یا زبان پر جو غذا کے ٹکڑے اور ذرات باقی رہ جاتے ہیں، یہ لمازا. اللہ حر، کیا حر کوئی ایسا جمع مرد ہے، کوئی آزاد مرد ہے، یدعو جو ودا کر دے، خدا حافظ کر دے، ہاذہ اللمازۃ، اس منہ میں باقی رہنے والی غذا کو، لاہلہا، اس کے اہل کے لیے. اس کے بھی اہل ہیں جو خالی اسی کے پیچھے ہیں، جو خالی اسی کو ہی جمع کرنا چاہتے ہیں، جو خالی اسی کو ہی سمیٹ کر اپنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں بہت دولت مند ہو گیا. ہے کوئی حر؟ اور اس کا اگر اس جملے کو سمجھا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو لمازا کے پیچھے ہیں وہ سارے کے سارے اسیر اور غلام ہیں، کیونکہ حر وہی ہے جو اس کو ودا کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں، لیس لانفسکم ثمن الا الجنۃ، تمہاری جان کے لیے، تمہارے نفس کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت، فلا تبیعوها بغیرها، پس اس کے بغیر بیع، ابھی ہم نے آئے نور کے حوالے سے بات کی تھی، بیع، خرید و فروخت، پس جنت کے علاوہ کسی چیز کے عوض اپنے نفس کو فروخت نہ کرنا. جو اللہ سے راضی ہو گیا دنیا پر کہ اللہ نے دنیا دے دی میں دولت مند ہو گیا، فقد رضیا بالخصیص، وہ پست اور گھٹیا چیز پر راضی ہوا. خدا سے دنیا مانگے انسان، جو امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے، کسی نے کہا آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے خلیفہ یا اس سے بات کریں جو امیر ہے حکومت کا، تو آپ نے فرمایا میں خدا سے دنیا کا سوال کرنا پسند نہیں کرتا ہوں جو مالک دنیا ہے. ان سے جا کے دنیا مانگوں گا. یہ عقل کے کمال کی طرف پہلا قدم ہے. یہ حدیث کا جو جملہ میں نے آپ کو بیان کیا, اگر ہم اپنے آپ کو جیسا کہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ عقل کے کمال کے ساتھ آخرت کے درجات کا دار و مدار ہے, عقل کے کمال کی پہلی منزل یہ حدیث مبارک امام کاظم علیہ السلام, اگر یہ ہمارے پاس یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ عقل خالی سمجھنے کو نہیں کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو عقل کی تعریف جو ہم نے بیان کی تھی کہ انسان جب اپنے علم کے راہ پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے تو عاقل ہوتا ہے, سمجھنے والے کو عاقل نہیں کہتے ہیں. تو اگر ہماری زندگی کی راہ یہ ڈائریکشن لے لے, سمجھنے کے بعد ہم اس پر عامل ہو جائیں, تو یہ عقل کی ابتدا ہے, یہ عقل کے کامل ہونے کی پہلی منزل ہے. اللہ حرم. اور میں آگے بڑھتے ہوئے اب آج کیونکہ اب 40 کے ایام نزدیک آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے جس ہستی کا کچھ ذکر کرنے کے حوالے سے تبرکن دل چاہتا ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے. اور میں خاص طور سے آج آپ کو اس خطبے کے چند جملے یاد دلانا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ دوران گفتگو اور دوران سلسلہ مصائب میں ان جملوں کو عرض کروں گا کہ جو بی بی نے دربار یزید میں دیا تھا, یزید کے سامنے, اس ملعون کے سامنے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت ساری ہستیاں, اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کے خانوادے میں جو بھی خواتین ہیں ان کی زندگیاں کوئی بہت زیادہ پبلک ڈسکشن کا میٹر نہیں ہے کبھی بھی. اور اسی وجہ سے شاید رسول خدا نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی فرمایا تھا کہ سر من اسرار اللہ, کہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے, سر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کہ چاہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کریں یا بی بی زینب کے بارے میں بات کریں یا بی بی معصومہ قم کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاس بہت زیادہ کوئی انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ جس میں ہم ان کے تمام واقعات اور تمام چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل معقول بات ہے کہ جیسا ہمیں پتا ہے کہ شرفا کے خاندان میں جب خواتین کی باتیں باہر نہیں جانی چاہیے تو اس سے بہتر خاندان خاندان عصمت و رسالت سے بڑھ کے کون سا خاندان ہو سکتا ہے, کہ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان کے گھرانوں کی عورتوں کی زندگیوں کے احوال لوگوں کی زبانوں پر ہوں؟ کیا ہمیں یہ بات اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ ایسا پاسبل ہوگا؟ لیکن ہمارے پاس جو بھی باتیں موجود ہیں وہ ان حوالوں سے موجود ہیں کہ جو اس خاندان کے اس خانوادے کے افراد نے بیان فرمائی. اور جو ایک ہمارے سامنے دردناک پہلو ہے کہ کیونکہ 10 محرم سے لے کر اور بعد از مدینہ واپسی تک مخدرات عصمت و طہارت کو بے پردہ کیا گیا, اور ان کی اس حالت کو دیکھنے والے بہت سارے راویان تھے جنہوں نے ان حالتوں کو بیان کیا, تو اس وجہ سے ہمیں وہ کچھ باتیں پتہ چل جاتی ہیں, ہمیں ان کے جملات, ان کے کلمات اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس پہنچی اور تاریخ میں ہمارے سامنے آ گئی. ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ مدینہ واپسی کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کیسے گزری, نہیں پتا آپ کو حقیقت. تو بی بی کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے, ایک لقب آپ کے لیے بیان کیا جاتا ہے شریکت الحسین. اب یہ ایک اتنا عجیب جملہ ہے, اور اگر ہم واقعاً امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مقام و معیار کو کسی حد تک جانتے اور پہچانتے ہیں تو ہمیں اس لقب کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ حسین جیسی ہستی کے ساتھ شریک ہونے کے قابل ہونا کس معیار کے انسان کے لیے پاسبل ہے؟ وہ کون سا انسان ہے؟ وہ کس معیار کا انسان ہے ہوگا کہ جو حسین کا شریک بن سکے، جو کار حسینی میں ان کا ہاتھ بٹا سکے؟ اور شب عاشور جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو ثقل کر رہے تھے اور آپ نے کچھ اشعار ایسے پڑھے کہ جن سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اب کل کے دن، کل کے بعد آپ اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے، تو وہ کلمات حسینی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے گوش مبارک تک پہنچے اور آپ نے ایک آہ بلند کی، ایک فریاد، صدائے فریاد بلند کی، کیونکہ عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ اے میرے مجاہد، آج میں آپ کے منہ سے وہ جملے سن رہی ہوں کہ میرا دل دہل رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ خود اپنے موت کا اعلان کر رہے ہیں، موت کی خبر دے رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں بہن، تم ٹھیک سمجھی، ایسا ہی ہے. بی بی نے اتنا گریہ کیا کہ آپ غش میں آئیں. امام حسین علیہ السلام بہن کو ہوش میں لاتے ہیں اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہ اے بہن، خدا نے تمہارے لیے بہشت میں ایسے درجات اور ایسے مقامات کو مخصوص فرمایا ہے کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ تم ان مراحل سے گزرو. تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کسی بھی موقع پر صبر کا دامن نہ چھوڑو گی، اور مجھ سے اس بات کا وعدہ کرو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اپنی زندگی کی ہر رات کی نماز میں مجھے یاد رکھو گی. اور امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں کے بعد زینب سلام اللہ علیہا ایک اور ہی انسان ہے، کہ جیسا کہ کہیں کہا گیا کہ بعد از حسین زینب خود کہیں پر علی تھی اور کہیں پر حسین تھی. اور 11ویں محرم کی اس رات کو بھی آپ نے اپنے بھائی کی فرمائش کو نہ فراموش کیا. یہ زینب منزلوں پر منزلیں طے کرتی ہوئی پہلے کوفے کے دربار تک پہنچتی ہیں. وہاں اہل کوفہ کے درمیان وہ شجاعانہ خطبہ ارشاد فرمائے. اس کے بعد دربار میں خود ملعون ابن مرجانہ سے مکالمہ اور مقابلہ کیا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ کمر شکن مرحلہ تھا وہ دمشق کے بازار تک پہنچنا تھا، کہ جب مجمع اغیار میں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کو بغیر چادر کے گزارا گیا، جامع مسجد کے دروازے پر گھنٹوں کھڑا کیا گیا کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دربار میں اس حالت پہ پیش کیا گیا کہ کئی سو کرسی نشین افراد تھے، ان کے درمیان یزید اپنے پورے غرور کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لب حسین علیہ السلام سے گستاخی کر رہا تھا اس زوم میں کہ آج میں نے اپنے سب سے بڑے مخالف کا خاتمہ کر دیا. اس وقت زینب سلام اللہ علیہا نے وہ عجیب و غریب اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا ہے، کہ جس میں آپ نے کئی آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی، جس میں آپ نے یزید کو ان غلاموں کی اولاد کے نام سے پکارا اس دربار میں کہ جس کو ہمارے نانا رسول اللہ نے آزاد کر دیا تھا، جس میں آپ نے یزید کو یہ بات یاد دلائی کہ تو یہ جو کچھ بھی تیرے پاس موجود ہے یہ مہلت خدا ہے، اور اللہ کی مہلت سے اس بات کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ یہ تمہاری فتح ہے. اور آپ نے یزید کو اس بات کو بھی یاد دلایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، مقتول ہو جانا کسی قسم کی شرم و ننگ و عار کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑی فضیلت کسی مومن کے لیے ممکن نہیں ہے. اور آپ نے یزید کے سامنے اس ذکر کو بھی بیان کیا کہ اے یزید، کیا یہی تیری غیرت ہے کہ تیری کنیزیں تک پردوں میں ہو اور رسول خدا کی بیٹیاں، رسول خدا کی نواسیاں اس طریقے سے اغیار کے مجمع میں بے پردہ رسن بستہ کھڑی ہوئی ہوں؟ اس معرکۃ العرا خطبے کے بعد ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ دربار شام میں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ یزید کے سامنے، اس نے یزید کی بچھائی ہوئی بساط کو الٹ دیا، اور تھوڑے دن قید میں رکھنے کے بعد وہ مجبور ہوا کہ حرم کو رہا کرے. امام سجاد علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے ہوا غلط میں اس کا خون بہا آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام سجاد علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یزید، میں حسین کا خون بہا لینے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں. ہاں، قیامت کے دن جب حسین کی ماں حسین کا خون آلود کرتا لے کر خدا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گی، تو اس وقت حسین کی ماں کو جا کر یہ خون بہا دے دینا. یزید کہتا ہے کہ میں اب آپ کو اور قید نہیں رکھنا چاہتا، آپ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میرے بابا کا سر مجھے واپس کر دو. دوسری بات یہ کہ جو سامان تم نے ہمارا لوٹا ہے وہ ہمیں واپس کر دو. اور تیسرا یہ کہ اگر تم میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو تو کسی شریف اور دیانتدار انسان کو مقرر کر دو کہ جو ان بیویوں کو بحفاظت مدینے تک پہنچا دے. یزید جواب دیتا ہے، سر حسین اب یہاں نہیں ہے، وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. جو کچھ ہم نے لوٹا ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیں گے، اور مجھے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں. اہل حرم، بس آخری جملے، اہل حرم واپس لوٹتے ہیں. امام سجاد جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مشورہ مانگتے ہیں کہ اے بی بی، کس راہ سے مدینے واپس پہنچے، تو بی بی فرماتی ہیں کہ جو بھی ہمارا قائد ہے قافلے کا، اس سے کہو کہ ہمیں کربلا کے راستے سے مدینے لے جائے. نہ معلوم جب یہ قافلہ دوبارہ کربلا کے صحرا میں پہنچا ہوگا تو کس کس بی بی نے کیا کیا بیان کیے ہوں گے. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا اور چچا سے کیا حال دل بیان کیا ہوگا، اور بی بی زینب جب بھائی کی قبر پر حاضر ہوئی ہوں گی تو آپ نے ایک جملہ ضرور کہا ہوگا کہ اے بھائی، تم رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے ایک فرمائش اور ایک امانت کر سونپ کے گئے تھے. تمہاری فرمائش تو میں نے پوری کی، لیکن تمہاری امانت میں زندہ نشان میں چھوڑ کر آ رہی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنة اللہ علی القوم الظالمین. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. محترم ناصر حسین رضوی ابن خورشید.